والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه فهو أدون من الأول لأنه من حيث أن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية ومن حيث أن الحكم تراخى عنه كان غير أحق رخصت کے بارے میں بحث شروع کی تھی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ رخصت جو ہے وہ چار قسم پر ہے اور دو قسم جو ہیں وہ حقیقت میں سے ہیں اور دو مجاز میں سے دو قسم رخصت حقیقی ہے دو جگہ اور دو جگہ مجازن رخصت کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر جو دو قسمیں جو ہیں حقیقت کی وہ ان میں سے ایک دوسری کے بنسبت زیادہ حقدار ہے بھائی یعنی رخصت حقیقی ہونے میں ایک دوسری کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے اور زیادہ لائق ہے اور وہ پہلی قسم ہم نے پڑھ لی تھی کہ جو زیادہ لائق ہے وہ جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ محرم اور حکم دونوں موجود ہوتے ہیں یعنی دلیل اور حکم دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جاتا ہے دوسری قسم آج آپ پڑھیں گے بھائی کہتے ہیں وَالثَّانِي مَسْتُبِيحَ اور دوسری قسم رخصت کی وہ ہے جس کو مباح سمجھا جائے اور یہاں یہ حقیقتاً مباح ہے بھائی پچھلی میں کیا تھا اس کو مباح سمجھا جاتا تھا مباح والا معاملہ کیا جاتا تھا حقیقتاً مباح نہیں بھائی حقیقتاً مباح نہیں بھائی کیونکہ سبب بھی موجود اور حکم بھی موجود جبکہ دوسری قسم وہ حقیقتاً جو ہے وہ مباح ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں وَالثَّانِي مَسْتُبِيحَ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ اور دوسری قسم وہ ہے جس کو مباح سمجھا جائے مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ ساتھ سبب کے قیام ہوتے ہوئے قیام سبب یعنی سبب کے ہوتے ہوئے لیکن الحکم تراخا عنہ لیکن حکم اس سے مؤخر ہو گیا بھئی بھئی پہلی قسم جو تھی اس کے اندر دلیل یعنی محرم بھی موجود ہوتا تھا یعنی سبب بھی موجود ہوتا تھا سبب سے کیا مراد وہ دلیل محرم حرام کرنے والی دلیل اور اس کا حکم یعنی حرمت بھی موجود ہوتی تھی جبکہ اس قسم کے اندر دلیل تو موجود ہے یعنی سبب تو موجود ہوگا لیکن حکم کیا ہو جائے گا حکم مؤخر ہو جائے گا وہ موجود نہیں ہوگا بھائی تو کہتے ہیں فَهُوَ أَدْوَنُ مِنَ الْأَوَّلِ یہ پہلی قسم سے کم درجے کی ہے لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ السَّبَبَ قَائِمٌ اس لیے کیونکہ اس حیثیت سے کہ سبب تو قائم ہے فَهُوَ مِنَ الرُّخَصِ الْحَقِيقِيَّةِ یہ رخصت حقیقی میں سے ہے وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ الْحُكْمَ تَرَاخَ عَنْهُ كَانَ غَيْرَ أَحَقَّ لیکن اس حیثیت سے کہ حکم اس سے مؤخر ہو گیا تو زیادہ حقدار نہیں ہے بھئی پہلی قسم میں کیا تھا سبب بھی موجود ہوتا تھا یعنی محرم اور حکم یعنی حرمت بھی موجود ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود شریعت کی طرف سے گنجائش آ جاتی تھی مثلا کلمہ کفر زبان سے کہنے پر کسی کو مجبور کیا گیا اب دلائل بھی موجود ہیں اس بات پر کہ کلمہ کفر زبان پر نہیں آنا چاہیے عقلی بھی اور نقلی بھی اور اس کی حرمت بھی موجود یہ کلمہ زبان سے کہنا حرام ہے لیکن اس حالت اکراہ کے اندر رخصت آ گئی گنجائش مل گئی کہ کلمہ اگر دل میں ایمان ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے اور اس حالت میں عزیمت پر عمل اولا تھا یہاں تک کہ اگر وہ صبر کرے اکراہ وغیرہ ہر چیز کو برداشت کر لے لیکن اپنی زبان سے کلمہ کفر نہ کہے عزیمت پر ہی جمع رہے یہاں تک کہ دوسرے اس کو قتل کر دیں تو وہ شہید ہوگا اور اسے ثواب ملے گا جبکہ اس قسم کے اندر سبب تو موجود ہوتا ہے لیکن حکم اس سے مؤخر ہو جاتا ہے جیسے مسافر کو رخصت دی گئی رمضان کے اندر وہ چاہے تو اس وقت روزے رکھے اور چاہے تو وہاں حکم مؤخر ہو گیا، بھائی شہود شہر تو موجود ہے، اور شہود شہر کی صورت میں یعنی رمضان کا مہینہ جب موجود ہو تو روزے واجب ہوتے ہیں بھائی، روزوں کی ادائیگی واجب، لیکن اس پر وجوب نہ رہا بھائی، وجوب ادا اس سے کیا ہو گئی؟ مؤخر ہو گئی، دیکھو بھائی وجوب ادا مؤخر. اور یہاں پر بھی عزیمت پر عمل اولا ہے، لیکن اگر یہاں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو پھر افطار ہی افضل ہے اس کے لیے، یہاں تک کہ بھائی اس کو پتا ہے مجھے تکلیف پہنچے گی اور پھر بھی یہ سفر میں روزہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے، تو کہتے ہیں یہ گناہگار ہوا، اس نے گویا اپنے نفس کو خود قتل کیا، شریعت نے اس کو رخصت دی تھی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو پہلی قسم کے اندر دیکھو اگر وہ مرتا تھا وہ شہید تھا اور اس کو عظیم اجر ملتا تھا، جبکہ یہاں پر اگر وہ ہلاک ہوتا ہے اسے علم ہے میں روزہ رکھوں گا مجھے تکلیف پہنچے گی میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا مصیبت میں، پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے والا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے بھائی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ کل مسافری، جیسے کہ مسافر ہے، ای کا افطار المسافری، شارح نے مسافر سے پہلے افطار مضاف محذوف نکالا کا افطار المسافری، اس لیے کیونکہ بات رخصت کی چل رہی ہے، تو یہاں مسافر یہ تو خود رخصت کی مثال نہیں ہے، ہاں افطار مسافر کس کی مثال ہے؟ رخصت کی مثال ہے، تو مضاف محذوف نکالا تاکہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے. کا افطار المسافری، جیسے کہ مسافر کا افطار ہے، یرخص لہو اس کے لیے رخصت ہے، فإن سببا وهو شهود الشهر موجود في حقه، کیونکہ سبب جو ہے وہ اس مہینے کی موجودگی جو ہے مہینے کی کا حاضر ہونا موجود ہے اس کے حق میں، لیکن حکمه وهو وجوب اداء الصوم تراخى عنه، لیکن اس کا حکم جو ہے وهو وجوب اداء الصوم، اداء صوم کا واجب ہونا، تراخى عنه یہ اس سے مؤخر ہو گیا، الى ادراک عدت من ایام اخر، یہاں تک کہ وہ کچھ اور ایام پالے بھائی، رمضان کے بعد کچھ اور ایام پالے، پھر کیا کر لے اس میں؟ روزے رکھ لے بھائی، اس وقت مؤخر ہو گیا بھائی، ادائے روزہ اس پر ضرور واجب نہیں اب. تو کہتے ہیں بھائی حکم اس سے مؤخر ہو گیا، الى ادراک عدت من ایام اخر، چند اور ایام کے پا لینے تک، یہاں تک کہ یہ چند اور ایام پالے یعنی رمضان کے بعد کچھ اور ایام پالے تو اس میں کیا کر لے؟ ان روزوں کی قضا کر لے بھائی. وحکمہ ان الاخذ بالعزیمت اولا، اور حکم اس قسم کا یہ ہے کہ عزیمت کو لے لینا یہ اولا ہے، یعنی عزیمت پر عمل کرنا یہ اولا ہے، لکمال سببہ، سببہ پر لکیر ہے بھائی، یہ بھی متن کا حصہ ہے بھائی، سببہ لکمال سببہ، بوجہ سبب کے کامل ہونے کے، بھئی یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں عزیمت پر عمل اولا کیوں ہے، لکمال سببہ، پہلی دلیل کیا ذکر کی؟ کہ سبب کامل ہے بھئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شہود الشہری، وہ اس مہینے کی حاضر ہونا موجود ہونا ہے. حتی کان الصوم فی السفر افضل من الافطار عندنا، یہاں تک کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے افطار کے مجھ سے ہمارے نزدیک. وعند شافعی رحم اللہ الافطار افضل، اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک افطار افضل ہے، امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک افطار افضل ہے، لیکن یہ درست نہیں مولانا، حق یہ ہے کہ امام شافعی رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ سفر کے اندر روزہ افضل ہے. ہاں اگر تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو کہ مجھے تکلیف ہوگی بہت زیادہ مشقت ہوگی روزے کی وجہ سے، پھر ان کے نزدیک افطار بہتر ہے، اور اس صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی پھر افطار بہتر ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی آئین ہی وہی مذہب ہے جو ہمارا ہے بھائی. وعند شافعی رحمۃ اللہ الافطار افضل، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک افطار افضل ہے، لقول علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، اولئک العصات، اولئک العصات، عصات جمع ہے عاصی کی بھائی، عاصی نافرمان گناہگار بھائی. بھائی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال چلے، فتح مکہ کے لیے تمام صحابہ ہمراہ ہیں بھائی، تو ایک مقام پر پہنچے بھائی، اور قدیم زمانے میں تو سفر کی اور بھی زیادہ مشقت تھی، اور پھر خصوصاً عرب کا صحرائی ریگستانی علاقہ، وہاں تو شدید گرمی پڑتی تھی، تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ روزے کی وجہ سے لوگ بہت تکلیف میں مبتلا ہو گئے بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے پانی منگوایا بھائی، کیونکہ صحابہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور پھر اس کو لے لیا کرتے تھے بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، بعض روایات میں عصر کا وقت تھا بھائی، صحابہ کی بہت سے صحابہ کی بہت بری حالت بھائی، سخت گرمی، سفر، روزہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر پانی کو کا برتن بلند کیا تاکہ سارے دیکھ لیں بھائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا بھائی، تو صحابہ نے بھی بہت سے صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا بھائی، چند ایک تھے ان کو ان کی ہمت ہوگی کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بعض نے ابھی تک روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں توڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ گناہگار ہیں، یہ گناہگار ہیں، تو یہ پہلی دلیل ہے بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے، لیکن میں نے بتایا امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ دلیل کے طور پر ان کی طرف سے ذکر کرنا جی، تو اسی طرح حضور علیہ قولہ حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے لیس منم برم صیام فیم سفر بھائی، یہ ایک قبیلے کی لغت ہے، وہ الف لام کے بجائے الف میم پڑھتے ہیں بھائی، بھائی ہم تو الف لام پڑھتے ہیں بھائی، عام آپ کتابوں میں جو پڑھتے ہیں الف لام معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں، مثلا رجل کو معرفہ بنانے الف لام لائیں گے ار رجل، اور بعض کی طریقہ کیا تھا وہ الف لام کے بجائے الف میم لاتے تھے، تو رجل کو معرفہ وہ کس طرح پڑھیں گے ام رجل، تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی، یہ آگے لیس من البر، البر ہے البر، اور آگے الصیام ہے، میم کی جگہ لام پڑھیں تو آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا، فیم سفر یہ کیا ہے دراصل فی سفر بھائی، تو حضور علیہ السلام کا دوسرا قول یہ ہے لیس منم برم صیام فیم سفر، بالکل اسی طرح پڑھیں جیسے الف لام کی صورت میں پڑھتے تھے لیکن لام کی جگہ میم پڑھتے جائیں، لیس منم برم صیام فیم سفر، نہیں ہے نیکی میں سے، نیکی میں سے نہیں ہے، کیا نہیں ہے نیکی میں سے، الصیام فی سفر، سفر میں روزہ رکھنا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے بھائی، بہت سی حدیث میں الف لام کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مذکور ہے بھائی، تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ، وہی سفر ہوگا یا کسی اور میں، کہ ایک شخص جو ہے اس پر لوگوں نے ہجوم کیا ہوا ہے، سفر میں تھے لوگ، اس کے گرد صحابہ جمع ہیں اور سایہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو پتہ بتلایا گیا ہوگا کہ یہ کوئی صحابی ہیں اور روزے کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، تو سایہ کر رہے ہیں اور لوگ صحابہ ان کے پاس جمع ہو گئے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منم برم صیام فیم سفر بھائی، اور چونکہ یہ لوگ ان کی یہ لغت تھی تو حضور علیہ السلام نے بھی انہی کی لغت میں کلام کیا، انہی کے طریقے پر کلام کیا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، قلنا ہم جواب دیتے ہیں کان ذالک محمولا علی حالت الجہادی، کہ یہ جو ہے محمول ہے جہاد کی حالت پر، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب تو میں نے بتایا وہ بھی یہی مذہب ہے، لیکن مصنف کو جو روایت پہنچی بھائی، کیونکہ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ ان کا یہ مذہب ہے کہ افطار افضل ہے، حالانکہ حق کیا ہے ان کے نزدیک بھی روزہ ہی افضل ہے، تو ان کے مطابق دو دلیلیں ذکر کر دیں کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں بھائی روایت کرنے والے. تو جواب دیا بھائی کہ ہمارے نزدیک یہ محمول ہے حالت جہاد پر. بھائی حالت جہاد کے اندر تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے ان کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی, کیونکہ روزہ رکھے گا تو ضعف ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے پورے طور پر صحیح طرح طریقے سے مقابلہ نہ کر سکے گا دشمن سے. وَلِتَرَدُّدٍ فِي الرُّخْصَتِ, یہ دوسری دلیل ہے بھائی. کس چیز کی دلیل؟ کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے. حکم تو یہ ہے عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے, اور دلیل ذکر کی تھی لکمال سبب ہی, بوجہ سبب کے کامل ہونے کے, کہ اس کا سبب کامل طور پر یعنی رمضان کا مہینہ موجود ہے. اور دوسرا ولی تردد ان سے رخصتی, اور رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے, رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے. بھئی دیکھیے رخصت جو ہے مقصد اس کا سہولت ہے. رخصت کیوں دی گئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سہولت. لیکن یہاں پر سہولت دیکھا جائے تو من وجہ عزیمت کے اندر ہے اور من وجہ رخصت کے اندر ہے. دونوں میں ایک طرف ہے عزیمت کے روزہ رکھا جائے, دوسری طرف ہے رخصت کہ کیا کیا جائے روزہ نہ رکھا جائے. دونوں میں من وجہ سہولت ہے اور من وجہ مشکل ہے. عزیمت کے اندر بھی من وجہ مشکل ہے تو من وجہ سہولت, اور رخصت یعنی افطار کے اندر بھی من وجہ مشکل ہے اور من وجہ سہولت ہے, آسانی ہے. کس طرح؟ بھئی عزیمت میں تو یہ مشکل ہے, اس وقت سفر میں ہے, سفر میں روزہ رکھے گا تو کچھ مشکل تو ہوگی, لازمی بات ہے بھئی. اور آسانی یہ ہے اس میں کہ اس وقت تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, تو جب سب لوگوں کے ساتھ یہ روزہ رکھے گا تو اتنا مشکل نہیں لگتا. بھائی سب لوگ جب ایک مشکل کام کو سر انجام دے رہے ہیں, بھائی عربی میں کہتے ہیں بھائی البلیت اذا عمت طابت, مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار لگنے لگتی ہے. بھائی جب سب لوگ ایک مشکل میں مبتلا ہوں تو وہ مشکل زیادہ معلوم نہیں ہوتی. بھائی خود ایک انسان اکیلا مبتلا ہو, باقی نہ مبتلا ہو, پھر تو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن اگر سب اس میں مبتلا ہو تو پھر وہ کوئی مشکل مشکل دکھائی ہی نہیں دیتی. چنانچہ عربی میں کیا کہتے ہیں البلیت اذا عمت طابت, جب مشکل عام ہو جائے تو وہ خوشگوار لگنے لگتی ہے. تو چنانچہ یہاں دیکھو بھائی عزیمت کے اندر من وجہ مشکل ہے, من وجہ سہولت ہے. مشکل کیا ہے؟ کہ اس وقت سفر میں تکلیف ہوگی. سہولت کیا ہے؟ کہ سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو روزہ رکھنا اتنا دشوار معلوم نہیں ہوگا. اور رخصت میں بھی اسی طرح ہے, من وجہ مشکل ہے اور من وجہ سہولت ہے. سہولت تو یہ ہے روزہ نہیں رکھے گا, بھائی سہولت آ گئی یا نہیں آ گئی, بعد میں جب قیام کرے گا تب رکھے. اور مشکل بھی ہے رخصت میں من وجہ, مشکل یہ ہے کہ جب بعد میں رکھے گا تو اس وقت تو باقی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے, بھائی یہ اکیلا روزے رکھنے میں مصروف ہوگا تو وہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو عزیمت میں بھی من وجہ سہولت ہے اور رخصت میں بھی من وجہ سہولت ہے. بھائی اس وجہ سے یہاں عزیمت پر عمل اولا ہے, کیونکہ من وجہ اس کے اندر بھی سہولت آ گئی. بھائی ولی تردد فی رخصتی, اور رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے فل عزیمت تؤدی معنی رخصتی من وجہ, پس عزیمت جو ہے وہ ادا کر دیتی ہے رخصت کا معنی من وجہ. عزیمت ہی کے اندر کیا آ گئی؟ من وجہ سہولت آ گئی. بھائی تو وہی رخصت والا معنی اس عزیمت نے ادا کر دیا. بھائی دلیلیں سمجھ میں آئیں دو. بھائی پہلی دلیل کیا تھی؟ عزیمت, ہم نے کہا عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے, یہاں پر بھی روزہ ہی رکھنا چاہیے اس کو. پہلی دلیل کیا؟ لکمال سبب ہی, کیونکہ ان کا سبب کامل طور پر موجود ہے یعنی جس سے وجوب آ رہا ہے یعنی رمضان کا مہینہ. اور دوسری دلیل کیا ذکر کی؟ کیونکہ رخصت میں تردد, رخصت تو ہوتی ہے سہولت کے لیے, اور جس طرح یہاں سہولت رخصت میں ہے اسی طرح عزیمت میں بھی کیا ہے؟ سہولت ہے, تو لہذا رکھ لے اولا ہے. عطفن علی قولہ لکمال سببہ, یہ عطف ہے بھائی لتردد, اس کا یہ عطف ہے مصنف کے قول لکمال سببہ پر, فہو دلیل ثانی لکون العظیمۃ اولا، تو یہ دوسری دلیل ہے عظیمت کے اولا ہونے کی. وذلک لان الرخصت انما هو لليسر، یہ اس وجہ سے کیونکہ رخصت جو ہے وہ السہولت کے لیے ہوتی ہے. والیسر کما یکون فی الافطار وهو الظاہر، اور رخصت جس طرح کے افطار میں ہوگا اور وہ تو ظاہر ہے. افطار میں کیا ہوگی؟ سہولت ہوگی، یعنی روزہ نہ رکھے، سہولت ہے. کذالک یکون فی الصوم، اسی طرح روزے رکھنے میں بھی کیا ہوگی؟ سہولت ہوگی. لاجل موافقت المسلمین وشرکته مع سائر الناس، بوجہ باقی مسلمانوں کی موافقت کے اور اس کے شریک ہونے تمام لوگوں کے ساتھ. وہی کہ یہ بھی کیا ہوا؟ تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا. فإن البلية إذا عمت طابت، اس لیے کیونکہ مشکل اور مصیبت جب عام ہو جائے، یعنی سب اس میں جب مبتلا ہوں، طابت وہ خوشگوار لگتی ہے. فما ظنک بالعبادت، تو آپ کا کیا گمان ہے عبادت کے بارے میں؟ جب مصیبت نام لوگ سب لوگ اس میں مبتلا ہوں تو وہ اتنی مشکل معلوم نہیں ہوتی، تو عبادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بطریق اولا جب سب لوگ، اگر جو مشکل ہے لیکن جب چونکہ سب رکھ رہے ہیں تو وہ ذرا بھی مشکل معلوم نہیں ہوگی. ثم بعد ذلك یعسر علیہ الصوم فی الاقامۃ، پھر اس کے بعد بھائی مشکل ہو جائے گا اس پر روزہ رکھنا. فی الاقامۃ، کس وقت؟ اقامت کی حالت میں بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. اذا رأى سائر الناس یفطرون، جب وہ دیکھے گا کہ تمام لوگ تو کیا کر رہے ہیں؟ افطار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. وما احسن هذه دقة للحنفية، اور کتنا کیا خوب ہے یہ گہرائی احناف کے لیے بھائی، کتنی گہری اور باریک بات ہے احناف کی یہ. وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهَا مِرَارًا، اور تحقیق ہم نے اس کا بہت مرتبہ تجربہ کیا ہے بھائی. مستشار کیا فرماتے ہیں کہ احناف کی یہ باریک اور گہری بات کیا خوب ہے، کتنی اچھی بات ہے، ہم خود اس کا بہت مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں کہ بعد میں روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب سب افطار میں ہو اور ہم کیا ایک شخص کیا کر رہا ہو روزے ہو، بڑا مشکل کام ہے. اور آج کل تو ویسے بھی بھائی سفر ایک آدھ دن کا ہوتا ہے آپ کا، قدیم زمانے میں تو کئی کئی دن سفر ہوتا تھا بھائی، کئی کئی دن تو بہت سے روزے جمع ہو جاتے تھے، پھر وہ ایک آدھ روزہ تو چلو اتنا مشکل نہ ہو، زیادہ ہو جائیں پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بھائی. الا ان یضعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر دے بھائی. پیچھے کہا تھا کہ عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے، الا ان یضعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کیا کر دے؟ ضعیف، کمزور کر دے، پھر ہمارے نزدیک بھی افطار افضل ہے بھائی، پھر روزہ نہ رکھے، پھر عظیمت پر عمل اولا نہیں بھائی. تو کہتے ہیں استثناء من قوله، یہ استثناء مصنف کے قول الاخذ بالعظیمۃ اولا سے، یعنی ان عندنا العظیمۃ اولا فی کل حین، یعنی کہ ہمارے نزدیک بھی العظیمتا پڑھیں بھائی، یہ انا کا اسم ہے، یعنی ہمارے نزدیک بھی العظیمتا اولا فی کل حین، عظیمت اولا ہے ہر وقت میں. الا ان یضعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر دے. فحین اذن الفطر اولا بالاتفاق، تو اس وقت فطر اولا ہے بالاتفاق بھائی. فطر یہ ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں ہے بھائی. ایک تو ہے روزہ، روزے کی ضد کیا ہے جی؟ اردو میں اس کا کوئی مترادف نہیں. ہاں پنجابی میں ہے بھائی، پنجابی میں کھوجا کہتے ہیں، کھوجا روزہ ہے یا کھوجا ہے، استعمال ہوتا ہے نہیں بھائی. ہاں تو فطر کا اردو میں کوئی مترادف، وہ حالت جس میں روزہ نہ ہو اس کو فطر کہتے ہیں. ایک تو روزہ ہے اور جو اس کی ضد ہے اسے کیا کہیں گے؟ فطر کہیں گے. فحینئذ الفطر اولا بالاتفاق، اس وقت فطر یعنی کھوجا جو ہے وہ اولا ہے بالاتفاق. کما اذا کان معہ الجہاد او مشاغل اخر، جیسے کہ جس وقت اس کے ساتھ جہاد ہو یا دوسرے مشغلیں ہوں، جہاد وغیرہ یا اس جیسے کوئی مشکل کام دینی کام کے لیے نکلا ہے، تو اس صورت میں مشکل پیش آئے گی جہاد کے اندر روزے کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. فَإِن صَامَ وَمَاتَ يَمُوتُ آثِمًا، پس اگر اس نے روزہ رکھا اور مر گیا، يَمُوتُ آثِمًا، تو وہ مرے گا اس حال میں کہ گناہگار ہوگا. تو گناہگار ہو کر مرے گا. وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِصْرِ وَالْإِغْلَالِ. اور باقی زیادہ تام ہے جو مجاز کی دو قسموں میں سے, نوعین المجاز, نون اضافت سے گر گیا, مجاز کی دو انواع میں سے جو زیادہ تام ہے. بھئی حقیقت کے اعتبار سے رخصت دو قسم پر تھی, ایک دو رخصت حقیقی اور ایک رخصت مجازی. حقیقت کے اعتبار سے دو قسمیں گزر گئیں جن میں سے ایک زیادہ لائق تھی دوسرے کے مقابلے میں کہ اس کو حقیقت کہا جائے. اسی طرح مجاز کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں بھئی رخصت کی, لیکن ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تام ہے بھائی. تو جو تام ہے پہلے اس کو ذکر کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ, اور باقی مجاز کی دو قسموں میں سے جو زیادہ تام ہے, یعنی مجاز ہونے میں جو زیادہ تام ہے, فَمَا وہ ہے, وُزِعَ عَنَّا, وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے, ہم سے ہٹا دیے گئے, ہم سے ختم کر دیے گئے. مین بیان ہے ماں کا, کیا چیز جو ہم سے ختم کر دی گئی, مین الاسر والاغلال. اسر کہتے ہیں بوجھ کو بھائی, بوجھ کو, سختی کو. والاغلال بھائی, اغلال جمع ہے غلن کی, غلن وہ گلے میں پہنائے جانے والا توق بھائی, یا اسی طرح بیڑی جو قیدی کو پہنائی جاتی ہے, یا قیدی کے گلے میں جو توق ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, غلن کہتے ہیں بھائی. وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے, یعنی کہ بوجھ اور توق, بوجھ اور توق بھائی, مراد یہ ہے گزشتہ امتوں میں بعض احکام بڑے سخت تھے بھائی, بڑی مشقت اور مشکل والے احکام تھے, لیکن اس امت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضل فرمایا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو خاتم النبیین ہیں, جن کے لیے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا. تو ان کی اکرام کرتے ہوئے, تکریم کرتے ہوئے سخت احکامات کو اس امت سے اٹھا لیا گیا بھائی. یہ ہیں رخصت بھائی, ان کے لیے وہ حکم تھے, ہمارے لیے یہ حکم نہیں. تو رخصت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ کہتے ہیں بھائی کہنا تو اس کو نسخ کہنا چاہیے تھا, لیکن مجازن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, رخصت. سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی, تفصیل آ رہی ہے کون کون سے مشکل احکام تھے, وہ سارے وہی بیان کریں گے آگے بھائی. اے سقط عنا, یعنی ہم سے ساقط ہو گئے, وہ جو بوجھ اور مشکل کام تھے ہم سے ساقط ہو گئے. ولم یشرع فی حقنا ما کان فی الشرائع السابقتی, اور مشروع نہیں ہوئے ہمارے حق میں وہ جو تھے سابقہ شریعتوں کے اندر. من المحن الشاقتی والاعمال الثقیلتی, محن جمع ہے محنتن کی, آزمائش, آزمائش. من المحن الشاقتی, جو تکلیف دے آزمائشیں تھیں. والاعمال الثقیلتی, اور جو بوجھل اعمال تھے بھائی, وہ اعمال جو بوجھل تھے, بوجھ تھے بڑے مشکل تھے مراد. والاصر, والاصر هو الشدت, اور اصر جو ہے یہ شدت ہے. میں نے بتایا بھائی اصر کا کیا معنی ہے, بوجھ اور سخت سختی بھائی, وہ شدت وہ سختی ہے. والاغلال جمع غلن, اور اغلال غلن کی, غلن کی جمع ہے. اے المواثق اللازمۃ کالغل, یعنی وہ مواثق جمع ہے میثاق کی, اور یہ عہد کو کہتے ہیں, عہد بھائی, معاہدہ, قول و قرار. المواثق, المواثق اللازمۃ, یعنی وہ عہد اور وہ قول و قرار جو لازم تھے, یعنی وہ احکام جو لازم تھے, مراد یہ ہیں بھائی. کل غل, جیسے کہ بیڑی ہوتی ہے بھائی, جیسے بیڑی لازم ہوتی ہے قیدی سے, اسے وہ اسے جان نہیں چھڑا سکتا, اسی طرح بعض احکام بھی بڑے مشکل تھے اور وہ ان امتوں پر لازم تھے بھائی. والاظہر, اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ انہما جمیعاً, کہ یہ دونوں جو ہیں, کنایتن عن الامور الشاقتی, یہ دونوں کنایہ ہیں مشکل امور سے بھائی. وَإِنْ خَصَّ الْمُفَصِّرُونَ الْبَعْضَ بِالْإِصْرِ وَالْبَعْضَ بِالْأَغْلَالِ اگرچہ تخصیص کیا ہے مفسرین نے بعض کو اسر کے ساتھ اور بعض کو اغلال کے ساتھ. بھئی متن میں کیا آیا؟ فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِصْرِ وَالْأَغْلَالِ, وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے یعنی کہ بوجھ اور طوق, اور مراد اس سے کیا ہیں؟ وہ مشکل احکام مراد ہیں. پھر مفسرین نے تخصیص کی, بعض ان میں سے احکام تھے مشکل, تھے دونوں ہی مشکل, انہوں نے کہا ان میں سے یہ جو ہیں یہ اسر میں داخل ہیں اور یہ جو قسمیں ہیں یہ اغلال میں داخل ہیں. شارع فرماتے ہیں نہیں بھائی, یہ اگرچہ مفسرین نے تخصیص کی ہے کہ یہ اسر میں ہے یہ اغلال میں ہے, لیکن زیادہ ظاہر یہی ہے کہ دونوں سے مراد مشکل امور ہیں, مشکل احکام جو گزشتہ امتوں میں تھے اور ہم پر وہ حکم نہیں ہے بھائی. یہ معنی وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُونَ الْبَعْضَ بِالْإِصْرِ وَالْبَعْضَ بِالْأَغْلَالِ اگرچہ خاص کیا مفسرین نے بعض کو اسر کے ساتھ اور بعض کو اغلال کے ساتھ, وَذَلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ, اور وہ جیسے کہ کاٹنا خطا کار اعضاء کو, گناہ کرنے والے اعضاء کو کاٹنا بھائی, یہ بعض امت گزشتہ امتوں پر بعض پر حکم تھا بھائی. وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَتِ, اور قد کا معنی کاٹنا, وَقَرْضِ مَوَاضِعِ النَّجَاسَتِ, نجاست کی جگہوں کو کاٹنا بھئی, نجاست کہیں لگ جاتی تھی. پہلا حکم کیا بتایا؟ گناہ کرنے والے اعضاء کو کاٹنا, زبان سے جھوٹ بولا زبان کاٹنی پڑے گی, ہاتھ سے چوری کی ہاتھ کاٹنا پڑے گا, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس عضو کے ذریعے گناہ کیا جاتا اس کو کاٹنا پڑتا, اسی طرح نجاست کی جگہوں کو کاٹنا پڑتا بھائی. نجاست کپڑے پر لگ گئی تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا, وہ کپڑے کا حصہ ہی کاٹ کر الگ کرنا پڑے گا بھائی, یا بدن پر لگ گئی. وَقَتْلِ نَفْسِ بِتَوْبَتِ, اور نفس کو قتل کرنا توبہ کے لیے, توبہ کی وجہ سے بھائی. توبہ کے لیے صورت کیا ہوتی تھی؟ کہ اپنے آپ کو قتل کرے, ختم کرے, پھر ہی اس کی توبہ ہوتی تھی بھائی. وَعَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ, اور نماز کا جائز نہ ہونا مسجد کے علاوہ میں. بھائی آپ کے لیے تو سہولت ہے بھائی, جہاں وقت آتا ہے نماز کا, مسجد ہو یا نہ ہو بھائی, نماز ادا کر سکتے ہیں, جبکہ ان کے لیے مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پر, کسی جگہ پر بھی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی بھائی. وَعَدَمِ تَطْهِيرِ بِالتَّيَمُّمِ, اور پاک نہ ہونا تیمم کے ذریعے بھائی, ان کے لیے پاکی پانی ہی کے ذریعے ضروری ہوتی تھی. آپ کے لیے حکم آ گیا سہولت اور آسانی والا بھائی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بھائی اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا. سب وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہوں گے, تو تیمم کی اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو بھائی. کتنی بڑی سہولت آ گئی بھائی, کتنی سہولت آ گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے بھائی. وحرمتی اکل الصائم بعد النوم, اور روزہ دار کا کھانے کا حرام ہونا سونے کے بعد, نیند کے بھائی. روزہ دار بھائی افطار کرتا تھا, افطار کے بعد جب پھر رات کو سو جاتا بھائی, بس اس کے بعد پھر کھانا پینا حرام ہوتا تھا بھائی. روزہ شروع ہو گیا اس کے بعد اگلے دن افطار تک. اب تو سہولت بھائی آ گئی, کتنی سہولت کہ سحری تک آپ, طلوع فجر تک آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور پھر صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے بھائی. وحرمت الوقی فی لیالی رمضان, اور صحبت کا حرام ہونا رمضان کی راتوں میں. رمضان کی راتوں میں بھی پہلے کیا تھا؟ صحبت کیا تھی؟ حرام تھی. پھر اس کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا. ومنع الطیبات عنہم بالذنوب, اور پاکیزہ چیزوں کا منع کرنا ان سے گناہوں کی وجہ سے. بھائی ان پر چیزیں حلال ہوتی لیکن گناہوں کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں کیا کر دی جاتی تھیں؟ حلال چیزوں کو ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دیا جاتا تھا. وکون الزکات ربع المال, اور زکات کا چوتھائی مال ہونا. بھائی ہمارے نزدیک تو چالیسواں حصہ دینا پڑتا ہے زکات میں, ان کے نزدیک چوتھا حصہ. چالیسواں حصہ مثلا 100 میں سے ہمیں کتنے دینے پڑتے ہیں؟ 2.5 روپے دینے پڑتے ہیں. ان کے نزدیک 100 میں سے چوتھا حصہ یعنی 25 روپے دینے پڑتے بھائی. تو کتنا فرق ہے بھائی. وعدم صلاحیت الزکات والغنائم لشیء الا للحرق بالنار المنزلۃ من السماء. اور زکات اور غنیمتیں جو ہیں ان کا صلاحیت نہ رکھنا کسی بھی چیز کی الا للحرق بالنار مگر آگ سے جلنے کا. المنزلۃ من السماء وہ آگ جو آسمان سے اتاری جاتی. بھئی اس امت کے لیے آسانی کر دی گئی, زکات کا مال حلال کر دیا گیا, غریبوں کو دیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں, ان کے لیے پاکیزہ ہے. اور غنیمتیں مال غنیمتیں جو حاصل ہوتی ہیں جہاد کے اندر وہ حلال کر دی گئیں. پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا بھائی. یہ زکات اور غنیمتیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے اوپر سے آگ اترتی اور سارے کو جلا کر ختم کر دیتی تھی بھائی. یہ معنی ہے وعدم صلاحیت الزکات والغنائم, اور غنیمتوں اور زکات کا صلاحیت نہ رکھنا لشیء ان کسی بھی چیز کا, یعنی وہ کسی چیز کے قابل نہ تھیں. الا للحرق بالنار المنزلۃ من السماء مگر آسمان سے اتاری ہوئی آگ کے ذریعے جلنے کے. ومجازات حسنت بحسنت لا بعشرین, اور بدلہ ایک نیکی کا ایک نیکی کے ساتھ, لا بعشرین نہ کہ 10 کے ساتھ بدلہ دینا. بھائی ہمارے امت نے ہمارے لیے تو اللہ نے کیا حکم نازل فرما دیا, ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا, کم از کم 10 گنا ضرور ملے گا, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں, 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایک نیکی کا اجر. بھائی ان کے لیے ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ہی اجر لکھا جاتا تھا بھائی. یہ معنی ہے وہ مجازات حسنت بحسنت لا بعشر, اور بدلہ ایک نیکی کا ایک نیکی کے ساتھ نہ کہ 10 کے ساتھ. وکتابت ذنب اللیل بالصبح علی الباب, اور لکھا جانا رات کے گناہ کا صبح کے وقت دروازے پر. بھائی بعض امتیں ایسی وہ رات کو جو گناہ کرتے تھے صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا بھائی. تو دیکھو کتنی مشکل بات بھائی, کتنی رسوائی کی بات, اور اس امت پر اللہ نے فضل کیا اور اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور تمام گناہوں پر پردے ڈال دیے گئے بھائی. الا یہ کوئی حد سے زیادہ جرت کرے تو اللہ اس کو رسوا فرما دیتے ہیں, ورنہ اللہ کی عظیم رحمت ہے بھائی کہ تمام سب کے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں بھائی. ووجوب 50 صلاۃً فی کل یوم و لیلۃن, اور 50 نمازوں کا فرض ہونا ہر دن رات میں. ہم پر تو 5 نمازیں ہیں, کہتے ہیں بنی اسرائیل پر 50 نمازیں تھیں دن رات میں بھائی. وحرمت العفو عن القصاص, اور جیسے کہ قصاص معاف کر دینے کا حرام ہونا قصاص سے بھائی. بھائی اب تو آسانی ہے قاتل سے کوئی قصاص لینا, چاہے جس نے جان بوجھ کر قتل کیا چاہے اس سے قصاص لے لے اور چاہے کیا کرے اسے معاف کر دے, جبکہ پہلے معاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی, معاف کرنا حرام تھا. ہر صورت میں کیا کرنا پڑتا, قصاص ہی لینا پڑتا تھا. بلکہ بعض شارحین نے تو لکھا کہ قتل خطا کے اندر بھی قصاص واجب ہوتا تھا بھائی, قتل عمد میں بھی اور قتل خطا میں بھی ہر ایک میں قصاص ہی لینا پڑتا تھا. وعدم مخالطت الحائضات فی ایامها, اور مخالطت کا نہ ہونا حائضہ عورتوں کے ساتھ ان کے ایام میں. بھائی اب تو ایام حیض کے اندر بھی عورت اسی طرح گھر میں ہے, ساتھ ہے سب کے, لیکن پہلے جو تھی اس طرح رہنے کی اجازت نہیں تھی. ایام حیض میں کیا حکم تھا کہ عورت جدا ہو جائے, الگ رہے سب سے بھائی. وتحریم الشحوم والعروق فی اللحم, شحوم بھائی چربیاں, عروق رگیں بھائی, یہ خون کی رگیں جو بدن میں ہوتی ہیں. وتحریم الشحوم والعروق فی اللحم, چربیاں اور جو رگیں ہیں گوشت کے اندر ان کا حرام کرنا بھائی. بھائی یہ حرام تھی بھائی, اب تو گوشت کے اندر جو چربی یا رگیں وغیرہ ہیں ان کا حکم اسی طرح گوشت کی طرح حلال ہے ان کا کھانا، لیکن پہلے جو تھی وہ حرام تھی بھائی، حرام. وتحریم السبت، اور ہفتے کے دن کے حرام ہونا بھائی، حرام کرنا ہفتے کے دن. یہاں تک کہ آپ پڑھ چکے بھائی، شکار کھیلنا بھی بنی اسرائیل کے لیے حرام تھا، اور پھر ان میں سے وہ چند لوگوں نے حیلے کے ذریعے شکار کیا تھا اور پھر ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں بھائی. وفرضیت الصلاۃ فی اللیل، اور نماز کا فرض ہونا رات کے اندر بھائی، نماز کا رات کے اندر فرض ہونا بھائی، جی تہجد کا بھائی، یہ تہجد فرض تھے بعض امتوں پر. وامثال ذالک کثیر، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. فرفع کل هذا عن امتنا تخفیفا وتکریما، بس یہ سب ہم سے اٹھا لیے گئے ہماری امت سے آسانی کرتے ہوئے اور تکریم کرتے ہوئے عزت کے طور پر بھائی، اس امت پر آسانی اور اس کی عزت کرتے ہوئے اللہ نے یہ مشکل احکام ہم سے اٹھا لیے. فسمی ذالک رخصتا مجازا، تو اس کو مجازا رخصت کہا جاتا ہے، یہ جو قسم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رخصت. اس کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے. لِأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا لَنَا قَتُّ، اس لیے کیونکہ ان کی جو اصل ہے یعنی عظیمت، اصل سے کیا مراد ہے؟ عظیمت، وہ کبھی بھی ہمارے لیے مشروع نہیں رہی بھائی. یہ حکم کبھی ہماری امت کے لیے تھا ہی نہیں ان میں سے کہ پہلے آیا ہو اور پھر بعد میں کیا کر دیا گیا ہو، منسوخ کر دیا گیا، یہ احکام ہماری امت کے تھے ہی نہیں، تو ان کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے. ولو عملنا به احيانا اسمنا وعوتبنا، اگر ہم ان پر کبھی عمل کر لیں تو گناہگار ہوں گے اور ہم پر عتاب ہوگا، ناراضگی ہوگی. وکان القیاس فی ذلک، اور قیاس اس قسم کے اندر یہ تھا، ان یسمى نسخا، کہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ نسخ کہنا چاہیے. وَإِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً مَجَازًا مَحْضًا، اور اس کو ہم نے رخصت کہا محض مجاز کے طور پر بھائی، مجاز محض کے طور پر. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ تو ہمارے حق میں کبھی مشروع ہوئے ہی نہیں، تو ان کو رخصت مجازن کہا جا رہا ہے. مشروع ہوتے پھر اس کے بعد رخصت آتی تو اس کو کیسے کیا کہتے؟ پہلے یہ حکم ہوتا ہمارے لیے پھر سہولت آتی تو ہم اس کو رخصت کہتے، لیکن یہ تو شروع سے تھا ہی نہیں ہماری امت میں، ان میں سے کوئی بھی حکم نہیں تھا، تو ان کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے. وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ، اور چوتھی قسم وہ جو ہم سے ساقط ہو گئی، عَنِ الْعِبَادِ بندوں سے، مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ باوجود اس کے مشروع ہونے کے، فِي الْجُمْلَةِ مجموع اعتبار سے، چوتھی قسم وہ جو بندوں سے ساقط ہو گئی لیکن اس کے باوجود مجموع اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ مشروع ہے بھائی. بھائی دیکھیے، جیسے مسافر سفر کے اندر وہ پوری نماز نہیں پڑھتا بلکہ چار کے بجائے کتنی پڑھے گا؟ دو. یہ جو قصر ہے یہ رخصت ہے بھائی، رخصت. تو یہاں اس وقت رخصت کا حکم بھائی عظیمت باقی ہی نہیں رہی، اس وقت پوری وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو رخصت حقیقتاً یہ تو دراصل عظیمت ہے بھائی. کیا ہے؟ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے گزشتہ سبق میں بھائی، کیونکہ اسی نے بھائی کس کی جگہ لے لی؟ عظیمت. عظیمت تو یہ ہے نا کہ عظیمت الگ ہو، رخصت الگ ہو، پھر آپ کو اختیار دیا جائے کہ بھائی چار کے بجائے چار پڑھنا چاہو تو یہ عظیمت ہے، دو پڑھنا چاہو تو رخصت. لیکن یہاں تو حکم ہی یہ آ گیا کہ پڑھنی ہی کتنی پڑھیں گی؟ دو پڑھنی پڑھیں گی. اگر چار پڑھیں گے تو یہ ہوگی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چار پڑھ ہی نہیں سکتے بھائی. تو یہ تو عظیمت ہو چکی، لیکن اس کو مجازن کیا کہہ دیا گیا؟ رخصت کہہ دیا گیا. اور پھر لہذا اس کو رخصت کے بجائے رخصت اسقاط کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رخصت اسقاط زیادہ تر اس پر بولا جاتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تو رخصت ہے ہی نہیں، کیا بن چکی؟ یہ تو عظیمت ہے بھائی. اور پھر دیکھیے یہ آپ سفر پر نکلے، آپ تو قصر کر رہے ہیں، لیکن جو مقیم ہے وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز پڑھ رہے ہیں، تو فی الجملہ عزیمت ابھی بھی موجود ہے. آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو نہیں، لیکن باقیوں کے لیے عزیمت ابھی بھی موجود ہے. اس وجہ سے اس کا درجہ مجاز ہونے میں کم ہوا بھائی. اس کو مجازن ہم رخصت کہتے ہیں، لیکن مجاز ہونے میں اس کا درجہ کیا ہو گیا؟ کم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ سے ختم ہو جانا چاہیے تھا عزیمت کو، لیکن عزیمت ابھی بھی موجود ہے. آپ قصر کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگ مقیم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عزیمت پر عمل کر رہے ہیں، تو عزیمت ابھی بھی موجود ہے، لہذا معلوم ہوا اس کا درجہ کم ہو گیا رخصت ہو کا. وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهِمْ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ. اور چوتھی قسم وہ ہے جو ساقط ہو جائے بندوں سے باوجود اس کے مشروع ہونے کے، مثل جملتی مجموع اعتبار سے، اے فی بعض المواضع سوا موضع رخصتی، یعنی بعض دوسری جگہوں میں سوا موضع رخصتی، علاوہ رخصت کے مقام میں، رخصت کے مقام کے علاوہ میں دوسری جگہوں کے اندر عزیمت ابھی بھی موجود ہے، مشروع ہے. فمن حيث انه لم يبق في موضع الرخصه، پس اس حیثیت سے انه لم يبق في موضع الرخصه، کہ اصل جو ہے یعنی عزیمت وہ باقی نہیں ہے. کس جگہ پر؟ رخصت کے مقام میں. رخصت کے مقام میں اس حیثیت سے کہ اصل یعنی عزیمت باقی نہیں ہے. کان من قسم المجاز، یہ کس کی قسم ہے؟ مجاز کی قسم ہے بھائی. بھائی میں نے بتلایا تھا رخصت تو حقیقتاً اس کو کہیں گے نا کہ ایک طرف عزیمت بھی پائی جا رہی ہو اور ایک طرف رخصت بھی پائی جا رہی ہو، یہ رخصت حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ عزیمت. جبکہ یہاں پر تو رخصت نے کس کی جگہ لے لی؟ عزیمت کی جگہ لے لی. اب اس کے مقابلے میں کوئی اور عزیمت ہے؟ اور کوئی عزیمت ہے ہی نہیں، یہ خود ہی عزیمت ہے. تو اس کو رخصت کہنا مجازن ہے بھائی. کیا ہے؟ مجازن ہے. یہ معنی ہے کہ من حیث انہ لم یبق فی موضع رخصت کان من قسم المجازی، اس حیثیت سے کہ عزیمت رخصت کے مقام میں باقی ہی نہ رہی، یہ مجاز کی قسم ہے. ومن حیث انہ بقی فی موضع آخر، اور اس حیثیت سے کہ وہ عزیمت جو ہے وہ باقی ہے دوسری جگہوں میں، کان انقص فی المجازیتی، تو یہ مجاز ہونے میں کم درجے کا ہوا. فیقون شبیہم بالقسم الاولی، تو یہ مشابہ ہوا پہلی قسم کے. کس کے مشابہ ہوا؟ پہلے قسم کے مشابہ ہو گیا. کا قصر الصلاۃ فی السفر، جیسے کہ نماز کا قصر جو ہے سفر کے اندر. فیہ مسامحۃ، اس میں تسامح ہوا ہے بھائی، مصنف سے کہتے ہیں والاولا ان یقولا، اور بہتر یہ تھا کہ یوں کہتے کہ سقوط اکمال الصلاۃ فی السفر، نماز کو پورا کرنے کا ساقط ہونا سفر میں. نماز میں سفر میں پوری نہیں کریں گے بلکہ پورا کرنا ساقط ہو گیا، دو رکعت پڑھیں گے. لیوافق قرینہ، تاکہ یہ موافق ہو جائے اپنے ساتھی کے. بھائی دیکھیے اگلی مثال آ رہی ہے، اگلے متن میں دیکھیں سقوط حرمت الخمر. دیکھو سقوط کے ساتھ ذکر کیا اس کو، سقوط حرمت الخمر، تو لہذا یہ جو پچھلے متن میں آیا کا قصر الصلاۃ، اس کو بھی سقوط کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا. اور کس طرح کہنا چاہیے تھا؟ کا سقوط اکمال الصلاۃ، اکمال الصلاۃ کا ساقط ہونا، تو تاکہ اپنے ساتھی کے بھی موافق ہو جاتا. ساتھی کون ہے؟ اگلی مثال، تاکہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہو جاتے. ویطابق اصلہ، اور تاکہ اپنی اصل کے بھی مطابق ہو جاتا. بھائی کس طرح اصل؟ پیچھے تعریف دیکھیے بھائی، وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ، تعریف کس کے ساتھ کی؟ سَقَطَ کے ساتھ، وہ جو ساقط ہو جائے. تو ممثل لہو ہوا مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ، تو مثال بھی کیا ہونی چاہیے؟ سقوط کے ساتھ ہونی چاہیے بھائی. لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالْحَاصِلِ تَخْفِيفًا، لیکن تعبیر کیے اس کو مصنف نے حاصل معنی کے ساتھ، تخفیفًا بطور تخفیف کے، آسانی کے. حاصل معنی بھائی یوں کہتے کہ سقوط اکمال الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز کے پورا کرنے کا، کامل کرنے کا ساقط ہو جانا، اسی کا حاصل معنی کیا ہوا؟ قصر الصلاۃ. تو حاصل معنی کے ساتھ ذکر کیا تخفیفاً، کس لیے؟ تخفیف کے لیے، کیونکہ اگر وہ عبارت لاتے تو بات لمبی ہو جاتی، اور آپ کیا ہوئی؟ عبارت مختصر ہو گئی. بھائی فَهُوَ عِنْدَنَا رُخْصَتُ اِسْقَاطٍ، تو یہ ہمارے، یہ جو قصر ہے یہ ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے. لا يجوز العمل بعظیمتها، اس کی عظیمت پر عمل جائز ہی نہیں ہے. وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ رُخْصَتُ تَرْفِيهٍ، یہ رخصت ترفیح ہے بھائی. رفعہ یرفعہ ترفیحاً کا معنی ہے آسان بنانا، سہولت دینا، تو ترفیح کا کیا معنی ہوا؟ آسانی اور سہولت. ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رخصت اسقاط ہے. نماز اب پوری پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ ساقط کر دی گئی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک رخصت ترفیح ہے، سہولت والی رخصت ہے، راحت پہنچانے والی رخصت ہے بھائی. والاول الاکمال، اور اولا جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ہمارے نزدیک تو اب پوری نماز ہوگی نہیں، بلکہ کتنی پڑھنے پڑے گی؟ قصر ہی کرنا پڑے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک پوری بھی پڑھ سکتا ہے، قصر بھی کر سکتا ہے، اور پوری پڑھنا اولا ہے بھائی. تو ان کے نزدیک یہ رخصت سہولت کے لیے ہے، ہمارے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے. جو بقیہ نماز ہے وہ اب واجب ہی نہیں، وہ چار کے بعد چار میں سے دو رکعتیں ہی کیا کر دی گئیں؟ ساقط کر دی گئیں بھائی. تو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں والاول الاکمال، اور اولا جو ہے پورا کرنا ہے، بقولی ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. وہ دلیل کے طور پر یہ قول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم کمی کرو نماز کے اندر، اِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو، اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم کو آزمائش میں ڈالیں گے یعنی تکلیف دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دو، یعنی چار کے بجائے کتنی پڑھو؟ دو پڑھو، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں تکلیف دیں گے کفر کرنے والے. تو دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں علق القصر بالخوف، قصر کو معلق کیا گیا کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ. اگر تمہیں یہ خوف ہو تو کیا کر لو؟ نماز پہ قصر کر لو. ونفی فیہ الجناح، اور نفی کی گئی اس کے اندر جناح یعنی گناہ کی، جناح گناہ کو کہتے ہیں، گناہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو فعلم، پس جان لیا گیا، ان الاولى هو الاکمال، کہ اولا کیا ہے؟ پورا کرنا ہے بھائی، پورا کرنا. بھائی اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ ان کی دلیل کیا ہوئی؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو. مانو نماز میں کمی کر دو تو کوئی گناہ نہیں، کمی کر دو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، معلوم پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا کیا ذکر کیا؟ قصر کو معلق کیا گیا کس کے ساتھ؟ خوف. اگر تمہیں خوف ہو پھر کیا کرو؟ قصر کر دو. اور نیز گناہ کی بھی نفی کی گئی. بس معلوم ہوا کہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اولا پوری پڑھنا ہے. وہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ الْآیَتُ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ما بالونا، ہماری کیا شان ہے، ہماری کیا حالت ہے، بال حال کو کہتے ہیں، ما بالونا، ہمارا کیا حال ہے، نقصرو، کہ ہم قصر کریں، ونحن آمنون، اور ہم مامون ہیں بھائی، امن میں ہیں. بھئی روایات میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی رسول حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم سفر میں قصر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو فرما رہے ہیں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے پھر کیا کر سکتے ہو، نماز میں قصر کر سکتے ہو، اور اب تو ہم امن میں ہیں، جب اور امن کی حالت میں معلوم ہو قصر نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہاں مجھے بھی اس سے حیرت ہوئی تھی، مجھے بھی اس سے اشکال ہوا تھا جیسے تمہیں اشکال ہوا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم امن میں ہیں، اب تو کفار کا خوف نہیں، کیا اب بھی ہم قصر کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس صدقے کو قبول کر لو۔ سمجھ میں آیا بھائی، روایت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ما بالنا نقصر، کہ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم قصر کریں، ونحن آمنون اور ہم امن میں ہیں محفوظ ہیں۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام ہذہ صدقۃ تصدق اللہ تعالی بہا علیکم، کہ یہ صدقہ ہے جو عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے تم کو، فقبلوا صدقتہ، تو تم قبول کر لو اللہ کے صدقے کو۔ سماہ صدقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا، صدقہ فرمایا۔ والصدقۃ بما لا يحتمل التملیک اسقاط محض، اور صدقہ ایسی چیز کے ساتھ جو تملیک کا احتمال نہ رکھے وہ اسقاط محض ہے۔ بھئی دیکھیے صدقے میں تو کیا کیا جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے، آپ غریب محتاج کو پیسے دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں کسی چیز کا مالک بنایا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں صدقہ کرنا ایسی چیز کا جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، جہاں کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا، اسقاط محض، یہ کیا ہے، یہ اسقاط محض ہے، ساقط کر دینا ہے کسی چیز کو۔ تو یہاں بھی کیا کیا جا رہا ہے، ساقط کیا جا رہا ہے، نماز میں کمی کی جا رہی ہے۔ معنی سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا بھائی، کیونکہ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کا ہمیں مالک بنایا گیا ہو، معلوم ہوا یہ کیا ہے، اسقاط محض ہے، کمی کی جا رہی ہے ایک چیز میں۔ کہتے ہیں وصدقۃ بما لا يحتمل التملیک اسقاط محض، صدقہ کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو تملیک کا استعمال نہ رکھے یہ اسقاط محض ہے۔ لا يحتمل الرد عن جهة العباد، یہ احتمال نہیں رکھتا لوٹانے کا مخلوق بندوں کی طرف سے، بندے اس کو رد نہیں کر سکتے۔ کا ولی القصاص، جیسے کہ ولی قصاص، قصاص کا جو ولی ہے، بھئی دیکھیے ایک شخص ہے دوسرے کو اس نے عمدن قتل کیا، تو اس کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن وہ جو ولی قصاص ہے، قصاص وال کی جس ولایت ہے بھائی، جو لے گا قصاص، اس نے اس کو معاف کر دیا، کیا کیا، معاف کر دیا، تو کیا یہ اس کو رد کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی، نہیں مجھے معافی قبول نہیں، مجھے بھی کیا کیا جائے، قتل۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو رد کرنے کے وہ رد نہیں کر سکتا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی، تو یہاں پر بھی دیکھو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جا رہا، ایک چیز کو کیا کیا جا رہا ہے، دوسرے سے ساقط کیا جا رہا ہے۔ تو جب بندہ ایک چیز کو دوسرے سے ساقط کر رہا ہو تو دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا، وہی ویسے صدقے میں بھی تو رد کر سکتا ہے۔ ایک فقیر کو آپ مال لے جاتے ہیں، بھائی یہ لیجئے، یہ پیسے میری طرف سے آپ رکھ لیجئے بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا آپ، تو وہ تملیک کے اندر تو وہ رد کر سکتا ہے، لیکن اسقاط محض کے اندر کوئی رد نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابھی مثال گزر گئی، ولی قصاص کیا کرنا چاہتا ہے، قاتل کو معاف کر رہا ہے اور قاتل کہتا ہے مجھے قبول نہیں، تو کیا وہ رد کر سکتا ہے اس کو، وہ رد نہیں کر سکتا، قصاص ساقط ہو جائے گا اس پر سے، کیونکہ یہاں تملیک ہے ہی نہیں، یہ تو اسقاط محض ہے، یہاں قبول ضروری نہیں۔ تو لہذا جب بندہ کسی سے کسی چیز کو ساقط کر رہا ہو تو دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا، تو جب اللہ کسی سے کسی چیز کو ساقط کر رہے ہوں تو بندہ بطریق اولا کیا ہے، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے کہ وصدقہ تو بمال احتمل التملیک کا اسقاط محض صدقہ کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، اسقاط محض ایسا اسقاط محض ہے، لا احتمل الرد عن جهۃ العباد، یہ احتمال واپس کرنے کا نہیں رکھتا بندوں کی طرف سے، قولی القصاص اذا عفا عن الجنایت لا احتمل الرد، جیسے قصاص کا ولی جو ہے جب وہ معاف کر دے جنایت کو تو یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، وَإِن كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّن لَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ، اگرچہ وہ صدقہ کرنے والا ان لوگوں میں سے ہے کہ اس پر اس کی اطاعت بھی لازم نہیں، بھائی ولی قصاص جو ہے وہ قاتل کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اگرچہ یہ جو صدقہ کرنے والا ہے یعنی ولی قصاص اس کا حکم ماننا اس قاتل پر ضروری نہیں، اس قاتل پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں، اس پر اس کی اطاعت ضروری نہیں، پھر بھی وہ واپس کر ہی نہیں سکتا، اس کے وہ کہہ رہا ہے میں معاف کیا تو قصاص ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وَإِن كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّن لَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ، اگرچہ صدقہ کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو کہ لازم نہ ہو اس پر اس کی اطاعت، فَمِمَّن تَلْزَمُ طَاعَتُهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلَى بِأَن لَّا يُرَدَّ، بس اس ذات کی طرف سے صدقہ جو جس کی اطاعت لازم ہو بھائی اور وہ اللہ تعالی ہے، اولا وہ زیادہ لائق ہے بھی اللہ یوردہ کہ اس کو رد نہ کیا جائے، بھائی اس کو رد نہ کیا جائے، تو یہاں صدقے کو ہر حال میں قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ رد کا احتمال ہی نہیں رکھتا، تو قصر ہی پڑھنا پڑے گی، چار نہیں پڑھ سکتا بھائی، بھی اللہ یوردہ ہے کہ اللہ یورادہ ہے، آپ کی کتابوں میں یوردہ ہونا چاہیے، بھی اللہ یوردہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو رد نہ کیا جائے، وَأَمَّا جی امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہم بھائی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک تو خوف کے ساتھ معلق کیا اور دوسرا گناہ کی نفی کی، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم کیا کرو نماز میں قصر کرو، معلوم ہوا ضروری نہیں ہے قصر واجب نہیں ہے، وَأَمَّا نَفِيُ الْجُنَاحِ، بھئی پھر یہ گناہ کی نفی جو کی گئی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے، احناف آپ تو کیا کہتے ہو، احناف کا کیا مذہب ہے، قصر ہی کرنا پڑے گا پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تو فرما رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، معلوم ہوئے اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ پوری پڑھ سکتا ہے، اگر قصر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، معلوم ہوا قصر کی گنجائش ہے واجب نہیں، تو جواب دے رہے ہیں، وَأَمَّا نَفْيُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ، باقیوں سے جو گناہ کی نفی کی گئی، فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطَيِّبِ أَنفُسِهِمْ، وہ ان کے نفسوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظِنَّتَ أَن يَخْطِرُوا بِبَالِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَصْرِ، بھئی کہتے ہیں جناح گناہ کی نفی اس لیے کی گئی تم پر کوئی گناہ نہیں، ان مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اس موقع پر دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ جو ہم کمی کر رہے ہیں شاید اس میں گناہ ہے، بھائی دل میں یہ گمان آ سکتا تھا، جماعت پوری نہیں پڑھ رہا، کتنی پڑھ رہا ہے چار کے بجائے دو پڑھ رہا ہے، تو دل میں گمان ہو سکتا تھا کہ شاید یہ کیا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، درست نہیں مجھے پوری پڑھنی چاہیے بھائی، تو اللہ نے کیا فرمایا کوئی گناہ نہیں بھائی، اس گمان کو بھی ختم کر دیا بھائی، وَأَمَّا نَفْيُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطْيِيبِ أَنفُسِهِمْ، وہ ان کے نفسوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظِنَّتَ أَن يَخْطِرُوا بِبَالِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَصْرِ، اس لیے کیونکہ وہ جائے گمان تھے اس بات کے کہ آئے خطرہ، یخطرو کا معنی دل میں کسی بات کا آنا، اور بال دل کو کہتے ہیں، وہ جائے گمان تھے کہ ان کے دل میں یہ بات آئے کہ ان علیہم جناحاً فی القصر، کہ ان پر گناہ ہے قصر میں، یہ گمان آ سکتا تھا، اس کو اللہ نے ختم فرما دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَبِهِ عُلِمَا، اور اسے یہ معلوم ہوا کہ ان قید الخوف ایضاً اتفاقی لا موقوفاً علیہ القصر، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف کی جو قید لگائی گئی یہ بھی اتفاقی ہے اور قصر اس پر موقوف نہیں ہے، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، یہ اتفاقی قید ہے، احتراضی نہیں ہے بھائی، اس پر قصر موقوف نہیں ہے بھائی. اچھا بھائی، مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ جو قصر صلات ہے سفر کے دوران، نہ چار کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، دو رکعتیں، یہ ہمارے نزدیک رخصت اسقات ہے، اور یہاں عزیمت پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رخصت ترفیع ہے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یہ رخصت ہے، اور بہتر ہے کہ پورا پڑھا جائے نماز کو بھائی، دو کے بجائے چار، لیکن اگر دو بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو نماز کے اندر، اگر تمہیں خوف ہو کہ تکلیف دیں گے تمہیں کفر کرنے والے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر قصر صلات کو معلق کیا گیا خوف کے ساتھ، اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں تکلیف دیں گے تو تم قصر کرو، اور نیز گناہ کی نفی کی گئی کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر کیا کر لو، نماز میں قصر کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں. معلوم ہوا بہتر یہی ہے کہ پوری پڑی جائے، لیکن اگر قصر بھی کر لے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، تو بہتر کیا ہوا، نماز کو پورا کرنا. ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ جب اب تو ہم امن میں ہیں، محفوظ ہیں، تو کیا اب بھی ہم قصر کریں؟ آیت میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو دشمنوں کا، کفار کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمانے لگے کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، بس اس صدقے کو کیا کر لو، اللہ کی اس صدقے کو تم قبول کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ فرمایا، اور صدقہ ایسی چیز جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، جس میں مالک بنانا نہیں ہے. تو یہ صدقہ دراصل کیا ہے، یہ دراصل اسقاط ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ اسقاط ہوتا ہے، اور اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. جیسے مقتول کے اولیاء اگر قاتل کو قصاص معاف کر دیں تو یہ اسقاط محض ہے دیکھو، اور اس کو وہ رد نہیں کر سکتا بھائی. عام صدقے کو تو رد کر سکتا ہے اگر کسی چیز کا مالک بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ چونکہ اسقاط ہے لہذا اس کو وہ رد نہیں کیا جا سکتا. تو جب ایسے عام لوگوں کے اس قسم کے صدقے کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس کی اطاعت لازم ہے بطریق اولا، اس کے صدقے کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور نیز یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کر لو، اس کا یہ معنی نہیں کہ پوری بھی پڑھ سکتے ہو، بلکہ یہ تو اللہ ان کے مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس مقام پر مومنین کے دلوں میں یہ گمان آ سکتا تھا کہ جو ہم قصر کر رہے ہیں شاید یہ اس میں حرج ہے، گناہ ہے بھائی، ہم کمی کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس قصر کے اندر تم پر کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اور نیز یہ جو حدیث میں آ گیا کہ یہ صدقہ ہے، اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو قید آئی تھی آیت کے اندر کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں تکلیف دیں گے، کفار تمہیں تکلیف دیں گے، یہ بھی قید اتفاقی ہے بھائی. کیا ہے؟ قید اتفاقی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اب محفوظ ہیں، اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، کیا ہم پھر بھی قصر کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضور اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کر لو. دیکھو معلوم ہوا یہ قید بھی اتفاقی ہے بھائی، اتفاقی بھائی، احتراضی قید نہیں ہے بھائی. چلیے بس کریں، بس. اللہ اعلم حقیقت الکلام.